الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تحمل اور برداشت اردو زبان میں ہم معنی الفاظ ہے. تحمل کا مادہ حمل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، اور یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہا کی زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ، تو اس کو حمل کہتے ہیں. حمل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں بوجھ اٹھانا، سر پہ اٹھانا، ہاتھ سے اٹھانا، جو نظر آ سکے. قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اور بعض مرتبہ یہ ہا کی فتحہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، زبر کے ساتھ، اس کو حمل کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بوجھ اٹھانا، جیسے حاملہ عورت نہ اس کے سر پہ بوجھ نظر آتا ہے نہ ہاتھ میں بوجھ نظر آتا ہے، لیکن اپنے بطن میں اس نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، پوشیدہ بوجھ. قرآن مجید میں فرمایا وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ، تو معنی یہ ہوا کہ ظاہر میں بوجھ اٹھانا یا باطن میں بوجھ اٹھانا. اب ہر شخص واقف ہے کہ بوجھ اٹھانا مشقت کا کام ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان مشقت کے باوجود بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو تحمل کہتے ہیں. کہ انسان کے اندر قدرت انتقام بھی ہوتی ہے، جذبہ انتقام بھی ہوتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کو قابو کر لے، اپنے آپ کو تھام لے، اپنے آپ کو روک لے اور اس بندے کو معاف کر دے، تو اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی، کہ دوسرے کی ایزا پر صبر کر جانا، اس کو برداشت کر لینا اور درگزر کر دینا، یہ تحمل مزاجی اور برداشت کہلاتا ہے. اللہ رب العزت علیم بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان دو ناموں کو یکجا کر دیا کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے. راز اس میں یہ ہے کہ ہم تو دوسرے کی غلطی کو اس لیے معاف کر دیتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پتہ ہوتا ہے، 10% انفارمیشن ہوتی ہے غلطی کی اور 90% ہماری آنکھ سے اوجھل ہوتی ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت تو بندے کے عیب سے اس وقت واقف ہوتے ہیں جب وہ دل میں گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس نے گناہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اتنا اللہ رب العزت کا علم اور پھر اس کے اوپر اللہ کا حلم، اس پہ بندہ قربان جائے، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اس علم کے بعد پھر ایسا حلم، آج ہمیں اپنے بچے کی غلطی کا پتہ چلے، ایک مرتبہ سمجھائیں نہ سمجھے تو بچے کو گھر پہ نکالنے سے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے میری بات نہیں ماننی تو یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندے میں تیرے رزق کو بند کر دیتا ہوں۔ اگر بندے کا رزق بند کر دیا جاتا گناہ کرنے پر تو کیا ہوتا؟ تو اللہ رب العزت کا تحمل دیکھیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق دیے جاتے ہیں، پھر اس پر عجیب بات یہ کہ قدرت انتقام کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے، اس کو لوگوں کی نظر میں رسوا نہیں ہونے دیتے، گناہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس لیے کسی عارف نے یہ کہا کہ جس نے تیری تعریف کی، اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی، کہ جس پروردگار نے تجھے چھپا لیا۔ اگر اللہ تعالی ہماری حقیقت کھول دے تو لوگ منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت رزق بند نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے، پردے ڈال دیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو فوری سزا بھی نہیں دیتے۔ یہاں تو بچہ غلطی کرے تو ماں بھی تھپڑ لگا دیتی ہے، اگر قدرت کا بھی معاملہ ایسا ہوتا تو کیا بنتا؟ اللہ تعالیٰ سزا کو مؤخر فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے صحت واپس لے لیتے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ پروردگار ایسا نہیں کرتے، بندے کو سنورنے کا موقع دیتے ہیں، سدھرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے یہ کہا کہ اس دنیا میں کسی بچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ابھی مایوس نہیں ہوا۔ پھر اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت کا خصوصی معاملہ، ذرا غور کیجئے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی، نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، ولم نجد له عزما، اللہ تعالی تصدیق فرماتے ہیں کہ بھول تھی لیکن اس پر معاملہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے جنت کی پوشاک بھی لے لی اور ان کو جنت سے زمین میں بھی اتار دیا، پوشاک بھی اتر گئی اور جنت کے گھر سے نکال کر دنیا میں بھی بھیج دیے گئے. لیکن ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ کا کیا رحمت کا معاملہ ہے، ہم جسم سے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پروردگار اس جسم پر دوبارہ کپڑے واپس لوٹا دیتا ہے. ہم گھر سے باہر نکل کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا دیتا. ہمارا پروردگار کتنا رحیم کتنا حلیم. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی زینت حلم کے ساتھ. مزہ یہ ہے کہ بندے میں یہ دونوں صفتیں جمع ہوں، علم بھی ہو اور حلم بھی ہو. آج کل علم کی صفت تو مل جاتی ہے مگر حلم کی صفت بہت کم. تخلقوا بأخلاق اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں، علم بھی حاصل کریں اور علم بڑھنے کے ساتھ ہمارا حلم بھی بڑھنا چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا کہ ہم برائی کے بدلے میں اچھائی کا جواب دیں. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو. لوگ اگر برائی کا معاملہ کرتے ہیں تم اچھائی کا معاملہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی بہت بدتمیزی کا معاملہ کر رہا تھا، بلکہ گالیاں دے رہا تھا. دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ ایسے رف الفاظ کا استعمال کر رہا ہے اور آپ پھر اسے دعا دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس برتن میں بھرا ہوا ہوتا ہے. اس میں شر بھرا تھا، شر نکل رہا تھا، میرے اندر اللہ نے خیر ڈالی، میرے اندر سے خیر نکل رہی ہے. تو شریعت نے ہمیں یہ قانون بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے کو دھونا چاہے تو وہ پیشاب سے کبھی نہیں پاک ہوتے. ناپاک کپڑوں کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح برائی کو ختم برائی کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا، برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید نے ہمیں کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کے بدلے میں اچھائی کے ذریعے سے جواب دو. ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. اگر کوئی بندہ برائی کا انتقام لینا چاہے تو شریعت نے اجازت دی، کتنی؟ جتنی برائی کی گئی. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. فرمایا فین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں تو جتنا کریں تم اتنا جواب دے سکتے ہو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ اور اگر تم صبر کر لو لہو خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. تو شریعت نے ہمیں معاف کرنا اور صبر کرنا سکھایا، یہی انسانیت ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو عفو و درگزر، تحمل اور برداشت، معاف کرنے کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تاریخ انسانیت میں کسی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنا معاف نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا. میرے آقا کا یہ عمل ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے. چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، اور طاقت و اختیار کے باوجود عفو و درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جمع تھے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَزِيدُ مَا كَسْرَتِ الْعَزَا إِلَّا صَبْرًا، کہ ان کو جتنی دشمن تکلیف پہنچاتے تھے اتنا ان کا صبر بڑھتا تھا. وَعَلَى إِسْرَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا، اور جاہل جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتے تھے ان کا حلم اتنا زیادہ ہو جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ انسان کا اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں خادموں کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں، جتنا جو قریب تھا اتنا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کرنے والا، زیادہ قربان ہونے والا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا لڑکپن میں، اور 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کبھی مجھے مارا، نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ مجھے کوئی دھمکایا. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسی نوبت نہیں آئی. سبحان اللہ، تربیت کا انداز دیکھیے. ہمارا معاملہ ہو تو ہم تو ہر دوسرے چوتھے دن ایسی تیکھی نظروں سے بچوں کو دیکھتے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں، کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو روئے زمین کی بجائے زیر زمین ہی بھیج دیتے. نبی علیہ السلام کا انداز تربیت ہی اور تھا. چنانچہ ایک نوجوان تھے، ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملتا وہ کھجور توڑ کے کھا لیتے تھے. علاقے کا دستور یہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہے اٹھا کے کھا لے، اجازت تھی، اذن عام تھا. لیکن درخت پر چڑھ کر پھل توڑنا، اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی مالک سے. یہ نوجوان تھے، جہاں پھل پسند آتا درخت پہ چڑھ کے توڑ لیتے خوشا اور کھانا شروع کر دیتے. ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو میں پہلے تو بڑا ڈرا کہ آج میرا ہاتھ کٹے گا. لیکن جب اس مالک نے بتایا کہ یہ نوجوان میری کھجوریں چوری کرتا ہے توڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا. میں جب قریب گیا تو نبی علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھا. وہ کہتی ہیں کہ آدھا خوف تو میرا وہی ختم ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگتی ہے تو میں کھجوریں توڑ کے کھا لیتا. تو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، جواب میں سمجھایا کہ دیکھو نیچے گری ہوئی کھجور ہو تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اجازت ہوتی ہے. درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. میں نے اسی وقت کہا جی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام نے جب میری زبان سے یہ بات سن لی تو آپ خوش ہوئے اور پھر نبی علیہ السلام نے مجھے دعا دی، اے اللہ اس کے فقر کو ختم کر دے، اس کی بھوک کو ختم کر دے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی یہ عمل دوبارہ نہیں کیا. یہ اصلاح ہوتی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا زیادہ غصے ہوتے ہیں. اور شیطان نے آج کے دور میں لفظوں کو بدل دیا ہے، نئے نام دے دیے تاکہ لوگ گناہ چھوڑ نہ سکیں. چنانچہ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا. عورت کہے گی میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا، وہ بہانہ نہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو خوبصورت نام اس لیے بدل دیئے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو. تو غیبت کا نام گپ شپ، جھوٹ کا نام بہانہ، اور غصے کا نام جلال. وہ جی بڑی جلالی طبیعت ہے. شیطان ذہن میں یہ نہیں ڈالے گا کہ تجھے بے جا غصہ آتا ہے، بڑا جلال، کیا نام رکھ دیا، خوبصورت نام، تاکہ یہ گناہ چھوٹنے نہ پائے. تو نبی علیہ السلام نے اصلاح فرمائی مگر جلال کا تو کہیں درمیان میں تذکرہ نہ آیا. کتنے جمال سے نبی رحمت نے ایک برائی کو ہمیشہ کے لیے دل سے ختم کر کے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، عفو در گزر. تو سب سے زیادہ برداشت کی ضرورت اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ آتی ہے. نبی علیہ السلام کا ماتحتوں کا ساتھ یہ معاملہ، اہل خانہ کے ساتھ سبحان اللہ اس سے بھی بڑھ کر رحیم و کریم. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی کسی بات پر اگر میں غصے میں آ جاتی تو نبی علیہ السلام مسکرا کر میری طرف دیکھتے اور فرماتے اے منی سی عائشہ، عمر چھوٹی تھی نا، اے منی سی عائشہ. اب آپ دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں کتنا پیار کا میسج ہے جو بیوی کو کنوے ہو رہا ہے.
چنانچہ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کسی بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی، سیدنا صدیق کلانو بھی تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہمارے درمیان فیصلہ کر دو. ان کا بہت اچھا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ ان کا نہیں نہیں آپ بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں، بیوی ہے نا، ناز کا تعلق ہوتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ آپ بتائیں مگر ٹھیک ٹھیک بتائیں، تو ابوبکر صدیق لانا تو والد تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں نے ایک تھپڑ لگا کے کہا کہ تجھے تیری ماں روئے، کیا نبی علیہ السلام ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے؟ اب جب تھپڑ پڑا تو عائشہ صدیقہ لانا نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو سے دوسرا تھپڑ نہ پڑ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تھا، کسی کو سزا تو نہیں دلوانی تھی، اچھا آپ جائیں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں. صدیق اکبر لانا چلے گئے، نبی علیہ السلام نے مڑ کر عائشہ صدیق لانا کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ دیکھا دوسرے تھپڑ سے تجھے میں نے بچایا نا، اتنی بات سے وہ جو آپس کی بات تھی وہ ختم ہو گئی. تو نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت تحمل، بردباری اور برداشت کا معاملہ فرماتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، پوری زندگی. چنانچہ آپ نے سنا ہے کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے کیا معاملہ کیا، مہمان کو کھانا تک نہ پوچھا، پانی نہ دیا، بلکہ نوجوانوں کو کہا کہ ان کو شہر میں ٹھہرنے بھی نہ دو. نوجوانوں نے پتھر مارے، نالین مبارک لہو سے بھر گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے، وہ نوجوان پھر آپ کو اٹھا دیتے تھے. اتنی ایذا پہنچائی کہ 9 سال کے بعد ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشقت بھرا، تکلیف بھرا دن کون سا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ طائف کا دن تھا، 9 سال گزر گئے مجھے آج تک اس کی تکلیف یاد ہے. تو 9 سال تک تکلیف یاد رہی، اتنی تکلیف تو دی تھی. اور جب آپ شہر سے باہر آئے، فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو ٹکرا کر پوری بستی کا نام و نشان مٹا دیا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو میرے اس کلمے کو قبول کرنے والے بن جائیں. بد دعا کے موقع پر دعا کر دینا یہ میرے آقا کی شان تھی، ورنہ عام دستور تو یہ تھا کہ ان کی تکلیف پہ بد دعا کے الفاظ نکلتے، لیکن بد دعا کے موقع پر دعائیں دینا سبحان اللہ. چنانچہ غزوہ احد میں جب کفار نے زور کیا، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور بالآخر اللہ نے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، تو صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے بد دعائی کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا. جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ کے بعد کافروں کا ایک سردار آیا جو یمامہ کا سردار تھا، نام تھا سمامہ بن اسال. خیر لمبی بات ہے، اس کو مختصر کریں، ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ، وہ ایمان لے آیا، واپس چلا گیا. اہل مکہ کو اپنی ضرورت کے لیے جو گندم تھی وہ یمامہ سے منگانی پڑتی تھی. جب وہ سردار ایمان لے آیا تو اگلی مرتبہ اس نے قریش مکہ کو گندم بیچنے سے انکار کر دیا. بھئی مالک کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے بیچے، جس کو چاہے نہ بیچے. اس نے انکار کر دیا، گندم کی شارٹیج ہو گئی، اہل مکہ فاقوں پہ مجبور ہو گئے. جب مکہ کے لوگوں کو فاقے ہونے لگے تو انہوں نے ایک وفد بھیجا نبی علیہ السلام کی خدمت میں. اب یہ کون لوگ تھے؟ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچائیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 13 سال تکلیفیں پہنچائیں. یہ وہ لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم لوگ تو فاقوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، آپ ہی اس بندے کو کہہ دیں کہ یہ ہمیں گندم دے دے. نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی، آپ نے جواب میں ایک بات آگے سے نہیں کہی، فوراً سمامہ بن اسال کو آپ نے پیغام بھیجا کہ تم حسب دستور اہل مکہ کو گندم دو تاکہ وہ فاقے سے تاکہ وہ فاقوں میں سے مجبور نہ ہو جائیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے حکم پر گندم ان لوگوں کو پہنچائی گئی جو نبی علیہ السلام کی مبارک جان کے دشمن تھے. کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک واقعہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی دشمن ہو اور ہم نے پھر اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دیا؟ نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی اپنے کزن سے ہوئی تھی، ان کا نام تھا ابو العاص. ایک موقع پر ابو العاص نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ چاہیں تو میرے پاس مکہ مکرمہ میں رہیں اور چاہیں تو مدینہ ہجرت کر کے چلی جائیں. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا. چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کو کہا کہ ان کو تم مدینہ کی طرف چھوڑ کے آؤ. ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو بھیج دیا تھا جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر انتظار میں تھے. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئی، جب مکہ سے باہر نکلنے لگی تو کافروں کو پتہ چل گیا ابو سفیان اس وقت سب سے زیادہ خفا ہوا کہ یہ تو قریش مکہ کی بڑی بے عزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کی بیٹی دن دہاڑے اتنی جرأت کے ساتھ چلی جائیں اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیں. چنانچہ وہ آیا کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. اس موقع پر ایک نوجوان تھا حبار ابن الاسود اس کا نام تھا، وہ رشتے میں کزن بنتا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا موقع پہ کئی مرتبہ تکلیفیں دینے کا وہی سبب بنتے ہیں. اب یہ آ گیا اور اس نے آ کر کیا کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی اس کے پاؤں پر ٹانگ پر اس نے وار کیا. جب سواری پر زخم لگا وار ہوا تو اونٹنی بدکی اور سیدہ زینب اونٹ کے اوپر سے نیچے آ کر گری. اس وقت امید کے ساتھ بھی تھی، نیچے چٹان پتھریلی زمین تھی، چنانچہ حاملہ حالت میں اگر اونٹ کی بلندی سے عورت گرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوا کہ بالآخر مسکیریج ہوا، حمل ضائع ہو گیا. اتنی تکلیف اتنی تکلیف. خیر ابو سفیان نے کہا کہ بھئی آج ان کو تم واپس لے جاؤ اور کل چپکے سے ان کو یہاں سے نکال دینا، ہم پھر اس وقت اس کا راستہ نہیں روکیں گے. بات کرنے والے کو اتنا تو کہہ دیں گے نا کہ ہاں ہم نے ایک مرتبہ ان کا راستہ روکا تھا. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تکلیف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرنا پڑا. اس زمانے میں 15 دن لگا کرتے تھے سواری پر. سوچیں ایسی تکلیف اور پھر مشقت بھرا سفر. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مدینہ طیبہ پہنچی تو تکلیف سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جگر گوشہ کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا. اور یہی زخم بالآخر ان کے لیے بعد میں وفات کا ذریعہ بنا. اب سوچئے کہ جس بندے نے ایسا زخم لگایا کہ بیٹی کی موت ہو جائے وہ کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے. بندے کا بس چلے تو کیا کرے اس کے ساتھ؟ جی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ گلا گھونٹ دے، اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دے. لیکن ہوا کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حبار ابن الاسود اس کو اپنے کیے کا پتا تھا، وہ جدہ کی طرف بھاگا کہ میں کسی دوسرے ملک چلا جاؤں. راستے میں خیال آیا کہ میں نے کیا سو کیا، مگر سنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تو بہت معاف کرنے والے ہیں، چلو آزما لیتا ہوں. وہ واپس آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی اس نے کہا جی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی بہت برا کیا تھا، میں غلطی تسلیم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اس قاتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا. ہم لوگوں سے زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو معاف نہیں کر سکتے. وہ جی فلاں نے محفل میں یوں کہا، فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا، کوئی لفظ بول دے نا تو ہم سے لفظ برداشت نہیں ہوتے. ایسے دشمنوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں عفو و درگزر بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ. یہ اس زمانے میں اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا کہ اس کے پاس ہزاروں تیر، نیزے، تلواریں سٹاک میں ہوتے تھے. جب قبیلے لڑتے تھے تو اس سے کرائے پر وہ اوزار لے کر جاتے تھے، ہتھیار لے کر جاتے تھے. حتیٰ کہ جب غزوہ حنین کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے تلواریں اور نیزے ادھار لیے. اتنا بڑا تو اسلحہ ڈیلر تھا نا. اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام تھا عمیر بن وحب. اس کو کہا دیکھ، تیرے اہل خانہ کا سارا خرچہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پوری زندگی ان کو خرچہ میں دوں گا. یہ ایک تلوار ہے، زہر میں بجھی ہوئی ہے، اس کو لے کر مدینہ طیبہ جا اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام پر حملہ کر کام ختم. اس کو پتہ یقین تھا کہ اگر اس تلوار کی خراش بھی لگ گئی تو وہ دوسرے بندے کے مرنے کے لیے کافی ہے، چونکہ زہر میں بجھی ہوئی تھی نا. عمیر اس کے لیے تیار، چنانچہ وہ مدینہ طیبہ آیا. اللہ تعالی کی شان دیکھیے کہ ایک صحابی نے انہیں دیکھا، انہیں احساس ہوا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، چنانچہ انہوں نے عمیر کو گرفتار کر لیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے صاف بات بتا دی، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا جی کہ بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں غربت سے تنگ ہو کے اس کام کے لیے مجبور ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وحب کو بھی معاف فرما دیا، یہ واپس مکہ مکرمہ آیا. تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا. جب مکہ فتح ہوا تو عمیر بن وحب نے تو آ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن صفوان بن امیہ کو پکا پتا تھا کہ میرے تو قتل کے احکام جاری ہو جائیں گے. وہ جان بچا کے بھاگا، چاہتا تھا کہ وہ یمن چلا جائے، لیکن عمیر بن وحب نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن امیہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا ہے، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی جان کو امان دے دیں، بخش دیں. نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا. عمیر کہنے لگا جی کہ میں اگر صفوان کو بتاؤں گا بھی نا تو وہ میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، تو آپ کوئی نشانی دے دیں تاکہ اس کو یقین آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر دے دیا، فرمایا میرا امامہ لے کے جاؤ، یہ نشانی کے طور پہ دکھا دینا. اب عمیر بن وحب چلا، راستے میں صفوان کو ملا، کہنے لگا صفوان واپس چلے. اس نے کہا جان کا خطرہ ہے. کہنے لگا نہیں، میں ان سے جان بخشی کا وعدہ لے چکا. اس نے کہا کیا ثبوت؟ اس نے کہا دیکھو وہ اتنے رحیم و کریم ہیں، انہوں نے اپنا امامہ بطور نشانی کی عطا فرما دی. صفوان حیران رہ گیا، واپس آیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. کہنے لگا میں نے تو ابھی اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا، مجھے آپ دو مہینے کی مہلت دے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو کی بجائے چار مہینے کی مہلت دیتا ہوں. جب تیرا جی چاہے اس وقت کلمہ پڑھ لینا. اللہ نے صفوان کے دل پر ایسا اثر ڈالا کہ 4 مہینے گزرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہے. تو نبی علیہ السلام کے عفو و درگزر کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ انسانیت اسی کا نام ہے. جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کو ایک روٹی بھجوائی کھانے کے لیے جس میں زہر تھی. ایک لقمہ نبی علیہ السلام نے منہ میں دیا اور آپ نے فوراً پہچان لیا لیکن زہر اپنا اثر تو کر گیا تھا. یہودی عورت کو پکڑا گیا, اس نے اپنا جرم تسلیم کر لیا لیکن اس نے معافی مانگی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرما لیا. جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کے بیٹے جن کا نام تھا اکرمہ, ان کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے جو کیا اب اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. تو یہ فتح مکہ کے دن وہاں سے بھاگ گئے. ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی, کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگی جی کہ آپ میرے خاوند کو بھی معاف فرما دیجئے. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کو تلاش کرنے چلی. ایک جگہ دریا کے کنارے جب پہنچی تو پتہ چلا کہ خاوند کشتی میں ابھی یہاں سے روانہ ہوا. انہوں نے بھی کشتی کرائے پہ لی اور کشتی چلانے والے کو کہا کہ ذرا جلدی کرو مجھے ملنا ہے. دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میری جان کا خطرہ. کہنے لگی کہ میں تمہاری جان کی امان لے کر آئی ہوں, چلو واپس اپنے گھر چلتے ہیں وہی زندگی گزاریں. چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے, ابھی دور تھے, ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی دوڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ ابو جہل کا بیٹا آیا, اتنا بڑا دشمن. نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, جیسے ہی صحابی نے کہا کہ جی اکرمہ آئے ہیں تو نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے جلدی سے اٹھے, سر پر امامہ بھی رکھنے کا وقت نہ ملا اور فوراً باہر نکل کر فرمایا اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہو. یہ ابو جہل وہی تھا جس نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلاننگ بنائی تھی. اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا عفو درگزر کا معاملہ. ابو سفیان کو دیکھ لیجئے, نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود اور جنگ خندق میں تو وہ کافروں کے بڑے لیڈر بن کر آئے. اب جان کا ایسا دشمن. فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمینا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا. ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہندا, یہ جابرہ عورت تھی بہت ہی زیادہ. چنانچہ اس نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا جنگ احد میں، اس نے منت مانی ہوئی تھی. جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہ آئی، اس نے خنجر سے آپ کے سینے کو چیرا، جسم سے ان کا دل نکالا اور کلیجے کو چبایا، پھر کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی، برا یعنی لاش کو مسخ کر کے رکھ دیا. روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس لیے آپ نے اپنی پھپھی کو منع کیا تھا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ اپنے بھائی کے لاش کو دیکھنے نہ آنا، تم برداشت نہیں کر سکو گی. نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت دکھ تھا، چونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ چچا بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی بنتے تھے. ایک باندی نے دونوں کو بچپن میں دودھ بھی پلایا ہوا تھا، تین رشتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے دل پہ کتنا زخم لگا ہوگا. جب فتح مکہ ہوا تو ہندا، جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا تھا، وہ آئی، اس نے کلمہ پڑھا اور نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے پر اس کے اس غلطی کو معاف فرما دیا. آج بہن بہن کو معاف نہیں کرتی، آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے. اور پھر اس سے بھی ایک بڑھ کر بات دیکھیے کہ وہ وحشی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، پہلے تو اس نے بھی بھاگنے کی سوچی، پھر کہنے لگا کہ نہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف سے آئے اور آ کر اونچا کلمہ پڑھ دیا. نبی علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وحشی، لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، اب مسلمان ہو گئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کے کلمے کو بھی قبول کر کے انہیں معاف کر دیا، البتہ اتنا کہا کہ وحشی زیادہ سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں عفو و درگزر کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی. تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری ایسی مثال نہیں کہ کسی نے اپنے دشمنوں کو اتنا معاف کیا. جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا. یہ وہ شخص تھا جس کے پاس بیت اللہ کی کنجی تھی. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کی کنجی دو، اس نے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم، وہ بھی ساتھ تھے. جب آپ نے بیت اللہ کے اندر دعا مانگ لی، عبادت کر لی، تو باہر نکلنے لگے تو جو جلیل القدر صحابہ ساتھ تھے ان میں سے ہر ایک کے دل میں تمنا تھی کہ یہ کنجی ہمیں ملے. اور دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ کسی کو حکومت ملتی ہے تو وہ اس کو نوازتا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے، اور جو مخالف ہو تو تو اس کے منہ سے تو لقمہ بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. سیدنا عباس لانو تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی، سیدنا عمر لانو، سیدنا صدیق اکبر، یہ سب جلیل القدر صحابہ موجود تھے، اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا تھی کہ بیت اللہ کی کنجی ہمیں دی جائے، کنجی بردار بننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا دروازہ بند کروایا، باہر آئے، عثمان بن طلحہ کھڑا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا کر فرمایا کہ عثمان، تجھے وہ ہجرت والا دن یاد ہے جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا چاہتا تھا اور میرے دل کی بڑی تمنا تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے اپنے رب کی عبادت کروں. اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولو اور تم نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جس حیثیت سے تم کھڑے ہو اس حیثیت میں میں ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حیثیت میں تم ہوگے. عثمان، میرے اللہ نے میری بات کو پورا فرما دیا، آج تیرے ہاتھ خالی ہیں، بیت اللہ کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا، میں بیت اللہ کی چابی واپس تمہیں دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. عفو درگزر کی ایسی مثالیں تاریخ انسانیت پیش کر نہیں سکتی. فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام حجر اسود کے سامنے تشریف فرمائے، مکہ کے بڑے بڑے سردار سب سامنے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کیا یاد تھا کہ جب مسلمان یہاں تھے ہم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے سزائیں دی، ہم نے خبیب کے ساتھ کیا کیا، خبام کے ساتھ کیا کیا، سیدہ زنیرہ کے ساتھ کیا کیا، سمیہ کے ساتھ کیا کیا، خود نبی علیہ السلام کو کیا تکلیفیں پہنچائیں، انہیں سب یاد تھا. اور آج ان کے دل کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیسے بدلہ لیا جائے گا، سر جھکے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو فرمایا کہ بتاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کریم ہیں، ہمارے ساتھ کریموں والا معاملہ فرمائیں گے. نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ 13 سالہ زندگی کی باتیں اب بھی یاد ہیں، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. نبی علیہ السلام نے انہیں آرنی دلائی، تانا نہیں دیا، اتنا کہا ہاں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. نبی علیہ السلام نے ان تمام سرداران قریش کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا. آج ہم ذرا ذرا سی بات پہ بفر جاتے ہیں، آپے میں نہیں رہتے، خامن ہو طلاق کی دھمکی، معمولی بات پہ، بیوی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد کر جاتی ہے، آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑا دیندار بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے، اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اندر عفو درگزر کتنا پاتے ہیں، معمولی غلطی پہ متنفر ہو جانا، دوریاں پیدا کر لینا، یہ آج عام عادت بن گئی ہے. اللہ کے بندو، فرشتے کہاں سے لاؤ گے؟ انسانوں کے ساتھ مل کر ہی رہنا ہے. ایک بات کی وجہ سے اس بندے کی باقی تمام خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. خاوند کی ایک غلطی پر بیوی ایسے معاملہ کرتی ہے جیسے کبھی اس نے اس کے ساتھ خیر دیکھی نہیں. بیوی کی معمولی غلطی پر خاوند ایسے سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ بری عورت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو تربیت نہیں کہتے، حسن اخلاق نہیں کہتے، یہ انسانیت کم ہے، حیوانیت زیادہ. ہمیں اپنے اندر یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں. ہم درگزر کا معاملہ کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو بھی جلدی معاف کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان دنیا میں دوسروں کے قصوروں کو جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قصوروں کو بھی جلدی معاف فرما دیں گے. حضرت ثانی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے کوئی نقصان ہو گیا، اتنا بڑا تھا کہ خاوند چاہتا تو طلاق دے دیتا، خاوند چاہتا تو سزا دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ بیوی بہت شرمندہ ہے، ریگریٹ کر رہی ہے. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی غلطی کر بیٹھی، رانگ ڈیسیژن لے بیٹھی، کوئی نہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہوئی، خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا سناؤ آگے کیا معاملہ بنا. کہنے لگا کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی، فرمایا فلاں موقع پر تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں. ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو بھی جلدی معاف فرما دے. اولیاء اللہ کا یہی خلق رہا ہے کہ وہ ہمیشہ معاف کرتے رہیں. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. ذرا سی بات پہ اختلاف رائے کو دشمنی نہ بنا لیں. اللہ کی شان ایک مسجد ہوتی ہے، ایک مسجد کے دو نمازی، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی دین کا نام ادھر بھی دین کا نام، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ معاف کرنا ہمیں آتا ہی نہیں. To run a big show, one should have a big heart. اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے. ہم اپنا دل بڑا کر لیں، برائی کے بدلے میں اچھائی کا جواب دینا، یہ قرآن کی تعلیمات. اب آپ سوچیں گے کہ جی اگر برائی کے بدلے میں ہم اچھائی کریں تو ہم تو نقصان میں نہیں. آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آپ اگر صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور آپ نے اگر اپنے پلڑے میں اللہ کے وزن کو لے لیا، مدد کے وزن کو لے لیا، تو آپ کا پلڑا تو پوری دنیا سے بھاری ہو جائے. یہ معاف کرنا خدائی صفت ہے، جو معاف کرے گا اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو زیادہ نصیب ہوگا. ہاں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی سورتیں پڑھ لیجئے، آیات پڑھ لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے رکھے. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اشرت اشیاء تمنع اشرت اشیاء، کہ دس چیزوں سے دس چیزیں رک جاتی ہیں، یا دس چیزیں دس چیزوں کو روک دیتی ہیں. ذرا دل کے گانوں سے سنیے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کبھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرمایا الفاتحة تمنع غضب ربی، سورہ فاتحہ کوئی کثرت سے پڑھے تو اللہ کے غصے سے بچ جاتا ہے. یاسین تمنع عطش القیامتی، سورہ یاسین اگر پڑھے تو قیامت کے دن کی پیاس سے اللہ اس کو بچا دیں گے. الدخان تمنع من احوال القیامتی، سورہ دخان کی تلاوت کریں گے تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے. الواقعت تمنع الفقر والفاقتا، سورہ واقعہ فقر اور فاقہ سے انسان کو بچا لیتا ہے، جو لوگ مقروض ہیں یا جن کو اپنے رزق کی کمی کا شکوہ ہی رہتا ہے، سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کر لیں. الملک تمنع عذاب القبر، سورہ ملک روزانہ پڑھ لینا قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کی 30 آیات ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو 30 آیات یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ایک عام آدمی بھی جو زیادہ ذہین اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، ایک آیت روزانہ کی یاد کر سکتا ہے، گویا ایک مہینے میں سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، سورہ ملک یاد ہو گئی. الکوثر تمنع خصوم الخصماء، سورہ کوثر کو پڑھنا جھگڑنے والوں کے جھگڑے سے بندے کو بچا لیتا ہے. تو سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالی بچا دیں گے جھگڑالو لوگوں سے. الکافرون تمنع الکفر عند النزعی، سورہ کافرون کی جو تلاوت کرنے والا ہوگا اللہ تعالی موت کے وقت کفر سے انسان کو بچا لیں گے. الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص قل واللہ احد، اس کی تلاوت کرنا انسان کو نفاق سے بچا لیتا ہے، درنگی سے. الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کی تلاوت کرنا حاسدوں کے حسد سے انسان کو بچا لیتا ہے. اور دسواں والناس تمنع الوساوس، جس کو نفسانی شیطانی شہوانی وساوس تنگ کرتے ہوں، وہ اگر سورہ والناس کی تلاوت کر لے اللہ تعالی وساوس سے اس کی حفاظت فرما لے. تو بھائی اللہ کے بندوں سے جھگڑے کیا کرنا؟ قرآن کی صورتیں موجود ہیں، قرآن نسخہ شفا موجود ہے، اس کی صورتیں پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ خود بخود جھگڑالو سے، حاسد سے، مخالف سے حفاظت فرما لیں گے. اور ہم اپنے دل میں نیت یہی کریں کہ جس نے ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے. ہمارے اقابر ایسا ہی معاملہ کرتے تھے. چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. منا کے میدان میں ایک بوڑھے میاں جا رہے تھے، ایک نوجوان ان کا تھیلا لے کے، ہمیانی لے کے بھاگ گیا. کچھ دور آگے گیا تو اس کی بینائی چلی گئی. جیسے کئی مرتبہ بیٹھے ہوئے اٹھے تو آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچانک آدمی کی بینائی چلی جاتی ہے. اس نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگا جی میں نے ایک بوڑھے میاں کا تھیلا چھینا، اس نے بد دعا دی، اللہ نے میری بینائی چھین لی، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگوں. لوگ اسے بڑے میاں کے پاس لے آئے. بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں اس کو معاف کر دیجئے. انہوں نے کہا میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. لوگ بڑے حیران، بڑے میاں یہ آپ کا تھیلا لے کے بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا. تو بڑے میاں نے کہا ہاں میں نے علماء سے ایک بات سنی ہے، اس کی بنا پر میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا. انہوں نے پوچھا کیا بات سنی، تو بڑے میاں نے عجیب بات کہی. کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ بات سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب پیش ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی حساب سے فارغ نہیں ہو جائے گا، میں انتظار میں رہوں گا. تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب نبی علیہ السلام امت کے حساب کا انتظار کریں گے تو جو میرا تھیلا لے کے بھاگا، اگر میں نے معاف نہ کیا، یہ مقدمہ قیامت کے دن پیش ہوگا، فیصلے میں جتنی دیر لگے گی اتنی دیر نبی علیہ السلام کو جنت میں جانے کا انتظار کرنا پڑے گا. معاف اس لیے کر دیا، نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی. آج اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. آج کی عدالتیں کیوں لوگوں سے بھری ہوتی ہیں؟ یہ اس بات کی نشانی کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں. جب دلوں میں عداوتیں بھرتی ہیں پھر تب ظاہر میں عدالتیں بھر جاتی ہیں. ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں، پھر دیکھیں اس کے بدلے اللہ تعالی کا معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. چنانچہ علی اجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، لوگوں نے بدتمیزی کا معاملہ کیا. جب بہت ہی زیادہ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ رب العزت نے دل میں الہام ڈالا، اے میرے پیارے، یہ آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں اور آپ اسود اور گزر کا مجسمہ بن کر آرام سے بیٹھے ہیں، اگر تو چاہے تو میں کشتی کو الٹ دوں تاکہ یہ سارے لوگ ڈوب جائیں. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے دل میں الہام ہوا نا کہ اگر تم کہو تو میں کشتی کو الٹ دوں، تو علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ آپ اگر کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے. کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی. اس کشتی میں جتنے مرد عورت سوار ہوئے ان میں سے کسی کو موت نہیں آئی. اللہ نے موت سے پہلے ان کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا. یہ فدر گزر ہوتا ہے, یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر قوت برداشت کو پیدا کر رہے ہیں, تحمل مزاجی. ہمارے اقابر کے اندر بہت تحمل مزاجی تھی. ہمارے ایک بزرگ تھے سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے, خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ایک ان کا معتقد تھا, مرید تھا. وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا, دستک دی, اندر سے جواب آیا کہ جی وہ گھر پہ نہیں. اس نے پوچھ لیا جی کہاں گئے, تو آگے سے دو چار سخت باتیں, ہمیں کیا پتا کہاں ہے. اور اتنا سختی سے جواب کہ یہ حیرانی رہ گیا. اچھا حضرت اتنے بڑے بزرگ اور گھر میں بیوی کا جلال کا یہ حال. خیر وہ جنگل کی طرف چل پڑا جہاں حضرت گئے تھے. آگے کیا دیکھا کہ حضرت ایک شیر پر سوار ہو کے آ رہے ہیں. بڑا حیران. ملاقات ہوئی, رہ نہ سکا, پوچھ بیٹھا, حضرت مقام تو ایسا کہ شیر پہ سواری اور گھر میں معاملہ کچھ اور. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی اس سختی کو برداشت کرتا ہوں, اس کا پھل اللہ نے دیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہے, مجھے اپنے اوپر سوار ہونے کی اجازت دیتا. صبر رائے گاں نہیں جاتا. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر جمال کی تجلی ڈالی تھی. خود خوبصورت بھی بہت تھے اور ان کو صحیح چیز ہی اچھی لگتی تھی. بہت نازک مزاج تھے, مقام بڑا تھا. نازک مزاجی کا یہ حال کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا. تھوڑی دیر حضرت کے بعد بیٹھا, اتنے میں پیاس لگی, خادم تو کوئی تھا نہیں قریب, تو وہ اس نے اجازت مانگی کہ حضرت اجازت ہو تو میں آپ کے گھڑے سے پانی پی لوں. فرمایا بہت اچھا. اس نے دیکھا کہ گھڑے کے اوپر پیالہ الٹا رکھا ہوا تھا. اس نے پیالہ اٹھایا, گھڑے سے پانی پیا. جب دوبارہ پیالہ رکھا تو وہ ذرا ٹیڑھا رکھ دیا. آ کے پھر باتوں میں مصروف ہو گیا. اللہ والے برداشت کر لیتے ہیں. آخر پر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس خادم کوئی نہیں, اجازت ہو تو میں کوئی خادم بھیج دوں خدمت کے لیے. تو فرمایا کہ بھئی بادشاہ سلامت, آپ کا حال تو یہ کہ آپ نے پانی پیا اور پیالے کو ٹیڑھا رکھ دیا, میرے سر میں اس وقت سے درد ہو رہی ہے. آپ کا خادم آ گیا تو میرا کیا اجر کرے گا. تو حضرت تھانی رحمت اللہ نے لکھا کہ ایسی جمال کی اللہ نے ان پر تجلی ڈالی تھی کہ بچپن میں بھی کسی بدصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے. کوئی بدصورت بندہ ہوتا اٹھانا چاہتا نہیں جاتے تھے, حالانکہ دودھ پیتی عمر تھی. جلال کی تجلی تھی اللہ, جمال کی تجلی تھی اللہ رب العزت کی. چنانچہ ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں. مگر درجہ اور مقام کیا تھا, سنیے اور توجہ سے سنیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف عطا فرمایا کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر پڑے ہوئے گندم کے دانے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے. اور یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی نظر اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ روح زمین پر مرزا مظہر جانے جانا جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ کی تصدیق ایسے بزرگ تھے. اور ان کو یہ مقام پتہ کیسے ملا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا کہ اگر تم ولایت کے اونچے مرتبے چاہتے ہو تو فلاں عورت ہے مگر طبیعت میں بڑا غصہ ہے, جلال ہے سچ, تم اس جلال والی عورت سے شادی کر لو. چنانچہ حضرت نے اس سے شادی کر لی. اب اس کے غصے پر صبر کر لیتے اور اس صبر کا اجر یہ ملا کہ اللہ نے ولایت کا ایسا درجہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت اس کی تلخی ترشی برداشت کرتے تھے مگر دعائیں کرتے رہتے تھے, دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ والوں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی. ان دعاؤں کا نتیجہ دیکھو کہ حضرت کی زندگی میں تو بیوی کا معاملہ ایسے ہی رہا, بالآخر حضرت کی وفات ہو گئی. تو حضرت کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, فقی بھی تھے, صوفی بھی تھے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مدری لکھی, ایسا مقام تھا کہ حضرت مرزا جان جان رحمت اللہ فرماتے تھے قیامت کے دن اگر کسی نے مجھ سے قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تم میرے پاس کیا لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ پتی کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو جب حضرت کی وفات ہو گئی تو قاضی صاحب نے حضرت کی اہلیہ کو اپنے قریب مکان لے کر دیا اور وہیں پانی پت میں ہی وہ رہنے لگی. مگر حضرت کی دعائیں رنگ لائیں. اب اس اہلیہ کا دل بہت نیکی کی طرف متوجہ ہوا. اکیلی تھی, انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا قرآن پاک, اور بچوں سے ان کا فیض اتنا پھیلا کہ آج جو پانی پتی کرت کا لہجہ معروف ہے یہ ان خاتون ہی کے پڑھائے ہوئے بچوں کا ہے. آپ دیکھیں نا پانی پتی جو لہجہ نا, اس کے پڑھنے میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے. یہ اصل میں حضرت کی اہلیہ تھی. انہوں نے بچوں کو اتنا قرآن پڑھایا اور اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ آج پوری دنیا میں اس لہجے میں پڑھانے والے قراء دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اس خاتون کو جا رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے معلم تھے ان کا نام تھا ملا محمود, اور جو پہلے طالب علم تھے ان کا نام تھا محمود حسن جو بعد میں شیخ الہند بنے. تو پڑھانے والا بھی محمود, پڑھنے والا بھی محمود. یہ ملا محمود جو تھے ان کی وفات ہو گئی. کسی کو خواب میں نظر آئے, اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. ایک ایسے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. اس نے پوچھا جی کون سا عمل؟ فرمایا ایک مرتبہ بیوی گھر میں روٹی پکاتے ہوئے آٹے میں نمک ڈالنا بھول گئی، میں کھانا کھانے بیٹھا محسوس تو ہوا مگر میں نے جتلانا مناسب نہ سمجھا، برداشت کر لیا، انسان ہے بھول ہو جاتی ہے، میری اس برداشت کے عمل کو اللہ نے قبول کر کے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر. اللہ والوں کی برداشت بہت، سبحان اللہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو بیوی نے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا تھا اور کہتی تھی کہ بس مجھے جدا کر دو. کسی قریبی رشتہ دار کو پتا چلا، اس نے کہا جی سنیں بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. فرمان لگے ہاں میں کیسے غیبت کروں، وہ میری بیوی جو ہے. وہ چپ ہو گیا. اس کے اصرار پر بالآخر انہوں نے طلاق دے دی. تو وہ رشتہ دار پھر آیا کہ جی آپ نے سنیں طلاق دے دی، ذرا تفصیل مجھے بتائیں. فرمانے لگے جب بیوی تھی تب تو میں نے غیبت کرنا کبھی گوارا نہ کی، اب تو وہ اجنبیہ ہو گئی، میں اجنبیہ عورت کی غیبت کس لیے کروں؟ قوت برداشت دیکھیے. یہ قوت برداشت ہمارے بزرگوں مردوں میں بھی تھی، عورتوں میں بھی تھی. چنانچہ عبداللہ بن زبیر لانا کی بہن رملہ بنت زبیر شادی ہو گئی، ایک موقع پہ خاوند بہت غصے میں آ گیا، بولتا رہا یہ چپ کر کے بیٹھی رہی، سنتی رہی. خیر اس نے جو اپنا جلال دکھانا تھا اس نے دکھا لیا. پھر کچھ دیر کے بعد بندہ خود ہی تھک جاتا ہے نا، اب وہ تھک کے چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو گیا. جب نارمل ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ مناسب بات کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، خاوند کی طرف. تو ان کو مسکراتے دیکھ کے خاوند بھی مسکرایا. تو فرمانے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارا علاج مسکراہٹ کی ایک نظر ہے، میں نے تمہارے غصے کو برداشت کر لیا، اب میری ایک مسکراہٹ تمہارے کام آ گئی، چلو جھگڑا ہی ختم. یہ قوت برداشت ہونی ضروری ہے، ورنہ انسان دنیا میں بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. اور جس کی قوت برداشت نہ ہو آپ دیکھیں گے اسے شکوے ہی شکوے ہوں گے. بیوی ہے تو خاوند سے شکوا، خاوند ہے تو بیوی سے شکوا، باپ ہے تو اولاد سے شکوا، اولاد ہے ماں باپ سے شکوا، پڑوسی ہے پڑوسی سے شکوا، شکوے ہی شکوے. قوت برداشت تو نہیں. چند دن پہلے ٹیلی فون پہ کسی سے بات ہوئی تو اللہ نے ان کو باہر ملک کی بھی توفیق دے دی جانے کی. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا پھر مزاج ویسا ہی بن جاتا ہے. چنانچہ کچھ دن یہاں آ کے پھر رہنے کا موقع مل گیا. اب ذرا سی بات پہ، میں تو یہاں بہت پریشان ہوں، یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. بات تو میں نے ان کی سن لی لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ قوت برداشت کتنی ہے. اللہ نے اگر آپ کو پیٹ بھر کھانے کی توفیق دے دی تو اب سارے پاکستانی ایک جیسے ہو گئے. کوئی ان سے پوچھے کہ تمہیں کون سے بھائی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تمہیں بھی اللہ باہر کے رزق کی بجائے یہیں دے دیتا اور ساتھ پاکے دے دیتا تو تم بھی تو پیدا یہیں ہوئے نا، یہیں پلے بڑے. انداز کا انداز دیکھو، یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. انہی پاکستانیوں سے علم پڑھنا ہے، انہی پاکستانیوں سے بیعت ہو کے تربیت کروانی ہے، اور بات کیا یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں. قوت برداشت. اس سے بات کرو تو اس سے جھگڑا، یہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں، وہ بھی پسند نہیں. اگر سارے آپ کو پسند نہیں تو کیا آپ اللہ کو پسند ہیں؟ سارے برے ہو گئے، ایک آپ ہی اچھی ہیں دنیا میں. تو بندہ کچھ اپنے بارے میں سوچے کہ میری حالت کیا ہے. اہل اللہ کی یہ پہچان، ان کو کسی سے شکوائی نہیں ہوگا. اللہ کی شان، کیا اللہ نے ان کو ظرف دیا ہوتا ہے. کبھی آپ ان کی زبان سے کسی مخالف، کسی حاسد، کسی دشمن کا تذکرہ تک نہیں سنیں گے. ایسا دل اللہ نے دیا ہوتا ہے. یہ قوت برداشت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آج تقریباً ہر گھر کا معاملہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے الجھا ہوا ہے. اس لیے خاص طور پر اس کو آج کا ٹاپک بنایا گیا کہ یہ تربیتی اجتماع ہے. ضرورت کے پیش نظر ہمیں اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے. ذرا ذرا سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلال دکھانا، اس عادت سے آج ہم توبہ کریں گے. ذرا سی بات پہ الجھ جانا، اس سے ہم آج توبہ کریں گے. اللہ رب العزت کو صبر پسند ہے. اور یاد رکھنا، صبر اللہ کی مدد کو دعوت دیتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا مددگار ہوتا ہے. ہم صبر کر کے اللہ کی مدد کو اپنے پلڑے میں لے لیں. چنانچہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چند چیزیں چند چیزوں کی کنجیاں ہیں. بات بڑی دلچسپ ہے. چند چیزیں چند چیزوں کی کنجیاں ہیں. فرماتے ہیں جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ، نماز کی کنجی طہارت، وضو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو ہو تو نماز پڑھنا کتنا آسان ہوتا ہے. نیکی کی کنجی سچ بولنا، علم کی کنجی حسن سوال، اچھے انداز سے سوال کرنا، ولایت کی کنجی ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرنا، فلاح کی کنجی تقوی، توفیق کی کنجی گناہ سے پرہیز. جو شخص جتنا گناہ سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ نئے نئے اعمال کی اس کو توفیق عطا فرماتے جائیں گے. تو توفیق کی کنجی گناہ سے پرہیز، نعمت کی کنجی شکر ادا کرنا. آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ آپ پر آتی چلی جائیں گی. تو نعمت کی کنجی کیا ہوئی؟ اور فرماتے ہیں کہ مدد الہی کی کنجی صبر. جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے بندے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو آج یہ سبق آپ یاد کر لیں کہ معاملات میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، صبر کر جائیں، معاف کر دیں، برائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کر دیں، اس کے بدلے آپ کو اللہ ملے گا. اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ معاملات جب بھی خراب ہونے لگیں تو آپ سٹرونگ وکٹ پہ کھیلیں، اور سٹرانگ وکٹ پہ کھیلنے کا کیا مطلب کہ صبر کریں، تو صبر میں پھر آپ کا کارساز مددگار کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ابوبکر صدیق لانو بھی ہیں، ایک صاحب آئے ان کو کسی بات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رنجش تھی، انہوں نے سخت باتیں کرنی شروع کر دی، وہ کرتے رہے، صدیق اکبر عنہ بھی سنتے رہے، نبی علیہ السلام بھی سنتے رہے، جب انف از انف ٹو مچ ہونے لگا تو صدیق اکبر عنہ نے جواب دیا، صفائی پیش کی، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابو صدیق نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے جانے کے لیے، فرمایا ابو بکر جب یہ شخص تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا، جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا فرشتہ بھی چلا گیا اور اب میں بھی اس مجلس سے اٹھ کے جا رہا ہوں، تو بھائی کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کو اپنا مددگار بنا لیجئے، کارساز بنا لیجئے، صبر کیجئے، صبر کا بدلہ اللہ کی مدد کی شکل میں ملتا۔ تحمل مزاجی اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ تحمل مزاج آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور جس کا تحمل، جس میں تحمل مزاجی نہ کم ہونا، ٹیمپرامنٹ شارٹ ہوتا ہے نا، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت کبھی خامن سے غصہ، کبھی بچوں پہ غصہ، کبھی ساتھ والیوں پہ غصہ، مرد ہے تو کبھی متحتوں پہ غصہ، کبھی ساتھ والے دوستوں پہ غصہ، ہر وقت انڈر ٹینشن، تو کتنا مزہ ہے تحمل مزاجی کا کہ آدمی اس شر بھری دنیا کے اندر بھی خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھنا لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، لوگ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابستہ توقعات تکلیف پہنچاتی ہیں۔ آپ توقع ہی کم رکھیں، توقعات جوڑنی ہے تو اپنے اللہ سے جوڑیں جو پوری کر دکھاتا ہے، بندوں سے کیا توقعات رکھنی۔ تو خوش رہنے کا آسان طریقہ دل بڑا کر لے، اسی لیے گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم رہتی ہیں، انصاف سے سلطنت قائم رہتی ہے، پرہیزگاری سے صحت، سخاوت سے دولت، نیک چلنی سے عزت، نیک اولاد سے راحت، قلبی صفائی سے محبت، سچائی سے کامیابی، نفرت کے ساتھ دشمنی، فضول خرچی کی وجہ سے قرضداری، راست بازی کی وجہ سے اعتماد، اور تحمل مزاجی کی وجہ سے خوشی۔ چنانچہ متحمل مزاج بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ کرائسس کنڈیشن میں بھی آپ ان کے چہروں کو دیکھیں کھلے ہوئے ہوں گے، ایسے نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کل جبال پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی مسکراہٹوں بھری بن جائے۔ ہمارے قریب کے دیہات کا واقعہ ہے، عجیب سا، ایک دیہاتی نوجوان تھا، تعلیم بھی نہیں تھی، شکل بھی عام سی تھی، تو شکل بھی عام، عقل بھی عام، تعلیم بھی نہیں تھی، مگر اس کی ایک کزن تھی جو خوبصورت تھی، اس نے رشتہ داری کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگا، والدین کو کہا کہ شادی مجھے یہی کرنی ہے، ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا، لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل، نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کچھ ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اب اس لڑکی نے دل میں اپنے خاوند کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش بھی تھی. شادی کے تین چار دن بعد عام طور کے دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں، یہ لڑکی بھی گھر گئی. اب اس کی نیت تھی کہ میں واپس نہ کبھی آؤں تو زیادہ اچھا، مگر جرت نہیں ہو رہی تھی ماں باپ کو بات کرنے کی کہ رشتہ بہت قریبی تھا اور ہاں بھی کر چکی تھی شروع میں. لو جی، دو چار دن کے بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، میاں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ. اس نے سامان باندھا، یہ چل پڑی. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا، راستے میں اس نے خاوند سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو قریب ایک کنواں تھا، اس نے جا کے گچڑی رکھی اور کنویں کے اندر جو لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھرنے لگا. بیوی کے دل میں کیا شیطان نے بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو دھکا دے دیا. جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا. اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا، اب یہ واپس اپنے گھر گئی اور اس نے عورتوں والا مکر کیا. مکر میں تو مشہور ہوتی ہے نا، وَجَاؤُ اباہم عِشَاءِ يَبْكُون، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا اس نے بھی مکر کیا، روتی ہوئی گھر. ماں باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی خاوند مجھے بٹھا کے کہیں چلا گیا، اتنی دیر انتظار کرتی رہی، مجھے ڈر لگنے لگا، میں اکیلی تھی، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، میری جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ. او بے پرواہ سا آدمی، میں اس لیے واپس آ گئی. ماں باپ کو بھی بڑا غصہ کہ ہماری بیٹی کو اس طرح اس نے لوارث چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا، ایسا بے وقوف انسان. اب ادھر کی بات سنیں، خاوند جب نیچے پانی میں گرا تو جان بچانے کی کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے. اس نے جو ہاتھ مارا تو وہ جو لوٹوں کے ساتھ رسے بندے ہوئے تھے نا، اس پر اس کا ہاتھ پڑ گیا، وہ ڈوبنے سے بچ گیا. کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی، آہستہ آہستہ رسے پہ چڑھتا چڑھتا دل آخر وہ باہر نکل آیا. اب اس نے سوچا میں کیا کروں. اس نے کہا بھئی مجھے توقع تو نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، کوئی بات نہیں. اب وہ واپس بیوی کے گھر آیا، کپڑے بھی اتنی دیر میں خشک ہو گئے تھے. اب جیسے گھر میں داخل ہوا سسرال کے، تو ماں باپ نے تو بہت اس کو جلی کی تھی سنائی، تمہاری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا، بے پرواہ، بے عقل انسان. جو کچھ انہوں نے کہا اس نے خاموشی سے بات سن لی اور آخر پہ اتنا کہا کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ بیوی کو بھیجیں، گھر جانے دیر ہو رہی ہے. اب انہوں نے پھر بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ چلو. اب بیٹی چل تو پڑی، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، جو مرضی تھا، شکل اچھی نہیں تھی مگر اس نے میرا عیب تو چھپایا نا، دل تو بڑا ہے نا اس کا، اگر یہ چاہتا اور ماں باپ کے سامنے میری حرکت کو کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بقیہ پوری زندگی اس نے خاوند کی محبت کے ساتھ پوری زندگی گزاری۔ تو انسان جب دل بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی بڑا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کریں تو ہم تو اس دیہاتی انپڑھ سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ سے ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نعمت عطا بھی فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا تحمل کیا تھا، حیرت ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک یہودی آیا، ذرا دور سے تھا، رات ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیر ہو گئی ہے تو یہی ٹھہر جا مہمان، وہ ٹھہر گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو ٹھہرا لیا، رات کو کھانا دیا، کھانا بھی اس نے خوب کھایا۔ اللہ کی شان کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور اس کو ایسی حالت ہوئی کہ بستر پر ہی اس کے پخانہ خارج ہو گیا، کپڑے بھی خراب، جسم بھی خراب، بستر بھی خراب، شرم بھی اس کو آئی، وہ اسی طرح وہاں سے نکلا رات و رات اور جا کے کہیں نہایا، کپڑے دھوئے اور سوچا کہ میں چلو چلا جاؤں۔ پھر اسے خیال آیا کہ میں تو اٹھ کے آ گیا، فلاں چیز تو میں لایا نہیں، وہ تو وہی رہ گئی، اب شرم کے مارے اسے آنا تو واپس پڑا، چیز چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا، فجر ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام فجر کے بعد مہمان کا پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا جی کہ مہمان تو غائب اور بستر سے نجاست کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو نہیں بتایا، پانی بھر کے لائے، خود اس نجاست کو صاف فرمانے لگے۔ جب آپ بستر کو صاف فرما رہے تھے اس وقت وہ یہودی آیا، آنکھوں سے اس نے دیکھا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، یہ اخلاق واقعی اللہ کے نبی کے ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لیتا۔ میرے آقا کی یہ شان تھی، بروں کے بارے میں فرمایا میرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنا بے جا غصہ کیا، کتنا اللہ کے بندوں کو ہم نے دل کی ایذا پہنچائی، اتنے گناہ جو آج نامہ اعمال میں لکھوا کر بیٹھے ہیں۔ تو آج ہم اگر اللہ سے نعمتیں مانگیں گے تو بن توبہ کے مل جائیں گی۔ ہمیں اپنے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ بھی پکی اور سچی کرنی چاہیے، پکی سچی توبہ، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ اب ہمارا ملجا اور ماوا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارے دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں. اور جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیسے معاف فرماتے ہیں. عن وہب ابن منبع قال, وہب ابن منبع فرماتے ہیں, کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آتن, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بڑا سرکش اور نافرمان تھا, مصرف علی نفسہ, اپنی جان پہ بڑی زیادتی کرتا تھا یعنی گناہ کرتا تھا, اتنا برا تھا کہ بستی کے لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے. سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو یہاں سے نکال دو. فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ, ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکال دیا. فَحَضَرَتُ الْوَفَاتُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ, اس بندے کو شہر کے دروازے پر, پرانے زمانے میں شہروں کے گرد فصیل ہوتی تھی, اس کے دروازے پر ویرانے میں اس کو موت آ گئی. فَأَوْحَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی, اِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي حَضَرَهُ الْمَوْتِ, میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے, فَحْذَرْ ہو وغسل ہو وصلی علی, آپ اس کے پاس جائیے اس کو غسل دیجئے اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھیے. وکل لمن قصر عصیانہ, اور فرمائیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں, یحضر جنازتہ لاغفر لہم, وہ اس کی جنازے میں شامل ہو جائے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وحملہ الیا لاکرم مثواہ, اور اس کو قبر میں دفنا دیجئے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر لوں. فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا. فَقَسُرَ النَّاس, بہت لوگ اکٹھے ہو گئے, ہر بندہ چاہتا تھا میرے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن رہے تھے. فَلَمَّا حَذَرُوا عَرِفُوا, جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا. فقالوا, فرمایا, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, ھذا هو الفاسق, یہ تو وہی فاسق ہے, الذی اخرجناہ, جس کو ہم نے اپنی بستی سے نکال دیا تھا. فتعجب موسیٰ من ذلک, موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بڑے حیران ہو گئے. فاوحى الله الی, اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی, صدقوا وهم شهداء, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ انه لما حضرت الوفات فی هذه الخربتی, مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی, نظر یمنتم و یسرتن, اس نے اپنے دائیں بھی دیکھا اس نے اپنے بائیں بھی دیکھا, فلم یرا حمیما, اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا, ولا قریبا, کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا, ورا نفسہ غریبتن, اس نے اپنے نفس کو غریب دیکھا, وحیدتن, اکیلا پایا, ذلیلتن, ذلیل پایا، منکسرتن دل ٹوٹا ہوا پایا، فرفع بصره الیا، پھر اپنی آسمان کی طرف نظر اٹھائی، وقال اور یہ کہا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، شہر سے نکالا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملکی کا، کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہو جاتا، وعفو کا، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں، انی ینقصہ من ملکی کا، اس سے آپ کے ملک میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، اللہ میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجعن، نہیں میری کوئی جائے پناہ، ولا رجاؤن، نہیں کوئی میری امیدگاہ، الا انتا، مگر تو ہی تو ہے، وقد سمیت فی ما انزلتا انکا قلتا، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیت نازل کی ہے، انی ان الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحیم ہوں، اللہ فلا تخیب رجائی، میری امید کو نہ توڑ دینا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہو، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا، وہو غریب علا حاضح صفتی، اور وہ پردیسی تھا اس حال میں، وقت توسل الیہ بی، اور اس نے میرے مجھے میرا ہی رحمت کا واسطہ دیا، وَتَدَرَّعَ بَيْنَ يَدَيَّا، میرے سامنے گڑ گڑایا، وَعِزَّتِ، مجھے اپنی عزت کی قسم، لَوْ سَالَنِ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوَحَبْتُهُمْ، اگر وہ پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، ایسی دعا مانگی تھی، میں دنیا کے سارے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا، لَوَحَبْتُهُمْ لَهُ لِذُلِّ غُرْبَتِهِ، یا موسیٰ انا کہف الغریب، اے موسیٰ میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وَحَبِيبَهُ اور میں ہی اس کا دوست ہوں، وَطَبِيبَهُ اور میں ہی اس کا طبیب ہوں، وَرَاحِمَهُ اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں، سوچئے اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی سوال کرتا، میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا، وہ اتنا قریب ہے، کیا اتنے بڑے مجمع میں سے اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ کوئی تو مرد ہوگا، کوئی تو عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی باقی سب کے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیں گے، لہذا آج سچی توبہ کر کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو بخشوانے کا وقت آ گیا، اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
میں تیرے سامنے جھک رہا تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا سزاوار ہوں میں خطا کر ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے مشکلیں حل کرو مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العالی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی پھوٹی پھوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا درگزر کا معاملہ فرما اللہ ہم نے جو دن میں گناہ کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محفل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اے کریم آقا ہم نے جو آپ کے بندے اور بندیوں کے دل دکھائے اللہ ہمارے اس گناہ کو بھی معاف فرما اور قیامت کے دن حقداروں کو اپنی طرف سے اتنا اجر عطا فرما کہ وہ خوش ہو کر ہمیں معاف فرما دے اے اللہ مہربانی کا معاملہ کر دیجئے رحمت کا معاملہ کر دیجئے اے کریم گنہگار آپ کے دروازے پر حاضر ہیں ایک اے قوی کمزور آپ کے دروازے پر حاضر ہیں اے غنی محتاج آپ کے دروازے پر حاضر ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کے بندے کے بچے ہیں اے اللہ آپ کی باندی کے بیٹے ہیں میرے مولا ہم آپ کے نسلی اے اللہ نسلی آپ کے دروازے کے منگتے ہیں ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی والد بھی آپ کے در سے مانگتے تھے اے اللہ رحمت کر دیجئے اے اللہ مہربانی فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے کرم کا معاملہ کر دیجئے ضرورتوں کو پورا کر دیجئے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں تحمل مزاجی عطا فرما
بردباری عطا فرما، اے اللہ صبر عطا فرما، میرے مولا ہمارے دلوں کے اندر سے کینے کو دور فرما، حسد کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ دلوں کو منور فرما، اے کریم آقا ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سنتوں سے سجا اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں یا آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔